Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تم سخن آرائے لبے بام ہم خاک نشین تم سخن آرائے لبے بام پاسا کے ملو دور سے کیا بات کرو سروسال سرور صاحب آپ کو حضرت والا کا کلام سنائیں گے انشاءاللہ
تشریح کروں گے پھر بیٹھ گئے مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہتے ہیں ماشاء اللہ. یہ اشعار جو پڑھ کے سنا رہا ہوں میں پیر مرشد مرشدی و مولائی مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت سید عشق جمیل میر صاحب دامن برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے, سب کہیں ماشاء اللہ.
محبت تیرا صدقہ ہے سمر گئے تیرے نازوں کے, محبت تیرا صدقہ ہے سمر گئے تیرے نازوں کے, جو میں یہ نشر کرتا ہوں جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے, خزانے تیرے رازوں کے, محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے نازوں کے, جو میں یہ نشر کرتا ہوں جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے, خزانے تیرے رازوں کے, محبت تیرا صدقہ ہے سمر گئے تیرے نازوں کے.
اسے پڑھو
محبت تیرا صدقہ ہے سمر گئے تیرے نازوں کے, محبت تیرا صدقہ ہے سمر گئے تیرے نازوں کے, جو میں یہ نشر کرتا ہوں جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے, خزانے تیرے رازوں کے, محبت تیرا صدقہ ہے سمر گئے تیرے نازوں کے, محبت تیرا صدقہ ہے سمر گئے تیرے نازوں کے.
یہ اللہ تعالی کی محبت جو دل میں ہے اسی کو حضرت خطاب فرما رہے ہیں کہ اے محبت یہ تیرا صدقہ ہے اور تیری ناز اٹھانے کا ثمرہ ہے, اس کا پھل ہے. وہ کیا ناز اٹھانا ہے کہ اصل مقصد جو تیرے راستے میں اللہ کے راستے میں جو شیخ کے ناز اٹھاتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے تو اسی وہی مراد ہیں کہ میں نے جو اللہ کے راستے میں محبت کے ناز اٹھائے شیخ کے ناز اٹھائے ان کی نگاہ کرم کو اپنے اوپر متوجہ کرانے کے لیے تو اسی کا صدقہ ہے کہ آج یہ اللہ کی معرفت کے راز تم میں نشر کر رہا ہوں, میری زبان سے نشر ہو رہے. ورنہ اگر میں یہ تیرے ناز نہ اٹھاتا, یعنی اللہ والوں کے اپنے شیخ کے ناز نہ اٹھاتا, تو یہ خزانے محبت و معرفت کے جو میری زبان سے سارے عالم میں نشر ہو رہے یہ نشر نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ تعالی کی راستہ یہی ہے, طریق یہی ہے کہ کسی صاحب نسبت اللہ والے کی غلامی سے اللہ ملتا, اسی سے معرفت اللہ کی نصیب ہوتی.
محبت تیرا صدقہ گئے سمر گئے تیرے نازوں کے, زمین پر گئے مگر کیا رابطہ گئے عرش اعظم سے, زمین پر گئے مگر کیا رابطہ گئے عرش اعظم سے, نہیں آتے نظر لیکن پر پرواز آگوں کے, نہیں آتے نظر لیکن پر پرواز آگوں کے, زمین پر گئے مگر تارا بتا گئے عرش اعظم سے,
سب کہ ماشاء اللہ, اور بنے لوگ سے کہ ماشاء اللہ,
زمین پر گئے مگر تارا بتا گئے عرش اعظم سے, نہیں آتے نظر لیکن پر پرواز آگوں کے, نہیں آتے نظر لیکن پر پرواز آگوں کے.
یعنی اللہ والے زمین پر ہوتے ہیں, اسی زمین پر وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا جسم ہمارے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ان کی آہ اور جو ان کے دل میں ہے وہ عرش اعظم تک رابطہ رکھتی ہے. عرش اعظم بظاہر زمین پر ہے لیکن عرش اعظم پر ہوتے ہیں, ہر وقت اللہ با خدا ہوتے ہیں. اور لیکن عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جیسے ہیں, لیکن وہ ان کا جسم ہم جیسا ہے, اور جو اندر ان کے آئے اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا درد دل ہے, وہ ان کو ہر وقت باخدا رکھتا ہے, اور وہ ہر وقت ان کی روح عرش اعظم کا گویا طواف کرتی ہے. اگرچہ وہ ہمارے درمیان میں ہے لیکن روح کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہما وقت. جس میں وہ روحے وہ اندر طواف, خیر وہ بھول گیا شعر کہ مولانا رومی کا شعر ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ والوں کا جسم تو زمین پہ مثل پہاڑ کے ہے لیکن ان کی روح ہر وقت عرش اعظم کا طواف کرتی رہتی, یعنی ہما وقت با خدا, کسی وقت اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتی, ہر وقت ان کی نظر اللہ پہ ہوتی. لیکن یہ جو آہ کی اڑان ہے, پرواز ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس کے کیا پر ہیں, وہ یہ بظاہر زمین پہ بیٹھے ہوئے اور ان کی پرواز عرش اعظم تک ہے, اس کے پر اور اس کی رسائی عام آدمیوں تک نہیں ہوتی, انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس آہ کی پر کیسے ہیں, اس کی اڑان کیسی ہے کہ ایک لہجہ میں زمین سے ان کو آسمان تک پہنچا دی. اور یہ پرواز ان کے تعلق مع اللہ, نسبت مع اللہ کے پرواز ان کو نظر, یہاں اہل دنیا کو نظر نہیں آتی, لیکن وہ ہم وقت اللہ تعالی سے رابطہ ہے. زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے, نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کی, پرے پر اللہ تعالی کی پہنچنے کے اور رسائی کے جو جن آہوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے وہ اہل دنیا اس سے بے خبر ہے, ان کو خبر, لیکن وہ ہما وقت اللہ کے ساتھ ہیں, جسم کا ہمارے ساتھ.
جدھر دیکھو خدا عشق فانی حسین فانی پر، جدھر دیکھو فدا عشق فانی حسین فانی پر، فدا اللہ پر گئے قلب و جان اللہ والوں کے، فدا اللہ پر گئے قلب و جان اللہ والوں کے، جدھر دیکھو فدا عشق فانی حسین فانی پر، جدھر دیکھو فدا عشق فانی حسین فانی پر، فدا اللہ پر گئے قلب و جان اللہ والوں کے، فدا اللہ پر گئے قلب و جان اللہ والوں کے۔
حضرت والا نے ایک اور شعر میں فرمایا، حسن فانی ہے عشق بھی فانی، ہاں عشق فانی ہے حسن فانی ہے، حسن فانی ہے عشق فانی ہے، کون کہتا ہے جاویدانی ہے، یہ دنیا بھی جو حسن ہے یہ بھی فانی ہے، اور اس حسن سے عشق کرنے والا ان کا عشق بھی فانی ہے، کیونکہ یہ خود فنا ہونے والا ہے، عشق بھی فنا ہونے والا ہے حسن بھی فنا ہونے والا ہے، اسے کون کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ جاویدانی اور کبھی ایسا ہے جس پہ کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، یہ ان کا دھوکہ ہے۔ کسی پہ فرما رہے ہیں کہ دنیا والے تو فانی حسن پر فدا ہیں اور ان کا عشق بھی فانی حسن پر فدا ہے، لیکن اور اس لیے ان کا عشق اور حسن دونوں فنا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا عشق، اللہ حی لا یموت ہے اور اس کے کوئی اس پہ زوال نہیں آ سکتا، اس کی جمال پر کوئی زوال نہیں ہے، تو اس لیے وہ ان کا اس کا فدا اللہ، جس لیے اللہ والوں کی جانے اس پر فدا ہے، اور کیونکہ وہ غیر فانی ذات پہ فدا ہے اس لیے ان کا عشق بھی غیر فانی ہو جاتا ہے، غیر فانی حسن پر فدا ہے اس لیے ان کا عشق بھی غیر فانی ہو جاتا ہے، وہ پیاپ جنت تک ساتھ لے جاتا ہے۔
تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت، تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں ابتر حال لاشوں کے، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے، تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے۔
بت مانے بت کے پتھر کے جو بت ہوتے ہیں، جن کو کافی لوگ پوچھتے ہیں، یہاں وہ مراد نہیں، بت سے مراد شعرا حسینوں سے لیتے ہیں، یعنی ان حسینوں کا عارضی حسن جو ہے اور ان کا رنگ و روپ جو ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ جو حسن ہے ان کا، یہ زندگی میں بھی یعنی زوال ہے، اس کو زندگی میں بھی ہر وقت روب زوال ہے، اور اس کا رنگ و روپ زندگی میں ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد تو قبر میں کیڑے کھاتے ہیں، تو اس کو جس کا انجام یہ ہونے والا ہو کہ زندگی میں اس کا حسن اور اس کے آدمی جس پہ مرتا تھا اس سے پھر نفرت کرنے لگتا ہے، اور جس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو کیڑے کھانے والے ہیں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو یہ تمہیں دھوکہ نہ دے, ان سے نظر بچا لو تو اللہ کو پاگل کرو, ان کو ان سے ان کے رنگ و روپ سے نظر بچا لو تو غیر فانی جمال والا اللہ تمہیں مل جائے.
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں, یہ مرشد ناوا مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. یہ اشعار حضرت میرے پیر و مرشد مرشدی و مولائی مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت سید عشا جمیل صاحب میر صاحب دامت برکاتم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. سب کہیں ماشاءاللہ.
جو اگلے دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے, جو اگلے دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے, جو اگلے دل کے جوتوں سے, جو بگلے دل کے جوتوں سے, جو بگلے دل کے جوتوں سے, جو بگلے دل, جو بگلے دل, جو بگلے دل, جو بگلے دل کے جوتوں, سب کا ماشاءاللہ اور بلا باتیں, جو بگلے دل کے جوتوں سے, جو بگلے دل کے جوتوں سے لگے گئے خاک کے ذرے, لگے کہ خاک کے ذرے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے, شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے.
حضرت والا سے سنا بارہا کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے, سلف کی یادگار تھے, حافظہ ایسا تھا کہ مصر میں پہنچے تو ایک کتاب تھی جو کہیں ملتی نہیں تھی, 500 صفحے کی کتاب تھی, تو اس سے کہا کہ یہ کتاب مجھے ایک دن کے لیے دے دو, تو اس نے کہا کہ یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے, تو وہیں پڑھ کے مطالعہ کیا اور اگلے دن آ کے وہ کتاب کو لکھ کے لے آئے اور اس سے ملایا, ایک ایک لفظ صحیح تھا, ایسا حافظہ اللہ تعالی نے. مولانا رشا کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو جب بخاری ختم ہوئی تو شجاع آبادی کون سے, اب حضرت مولانا عبداللہ شجاع آبادی جو ان کے شاگرد تھے, ان سے فرمایا کہ مولوی صاحب بخاری ختم ہو گئی, آج تم عالم کہلانے لگے, لیکن بخاری کی روح اس وقت حاصل ہوگی جب کسی اللہ والوں کی جوتیوں میں جا پڑو گے, یہ بخاری کی روح جب حاصل ہوگی. پھر جوش میں فرمایا کہ اہل اللہ کی جوتیوں کے خاک کے ذرات بادشاہ کے تاجوں کے موتیوں سے افضل. تو یہی حضرت والا نے فرمایا کہ جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے, جو خاک کے ذرے لگے ہوئے ہیں وہ شرف بادشاہوں کی موتیوں سے زیادہ ان کو شرف حاصل ہے. لیکن اس کا مطلب ایک تو یہ بھی ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ان کے اپنے آپ کو ان کے جوتوں کی خاک بنا لیتا ہے, ان کے جوتوں کی خاک بنا لیتا ہے, اس کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے کہ بادشاہ بادشاہوں کے لیے قابل رشک ہوتا ہے, بادشاہ اس کیا جانے اس کے مقام کو, اس کی تو وہ اپنے آپ کو اہل اللہ کی جوتیوں کا ذرہ بنا دیا, پامال کر دیا اپنے آپ کو ان کے سامنے, اس کو وہی شرف حاصل, بادشاہوں سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ شرف اور عزت عطا فرماتا ہے. بادشاہوں کی عزت تو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, لیکن اہل اللہ کا شرف اور ان کی عزت پھر ان کے بعد بھی قیامت تک ان کا فیض اور برکات جاری رہتی ہے.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو سامنے میں یہ شعر جب پڑھتا تھا تو حضرت والا بہت خوش ہوتے تھے اور ایسے زور زور سے ہی پڑھتا تھا اور حضرت والا بہت دیر تک یہ شعر پڑھواتے تھے. جو اگلے دل کے جوتوں سے جو بگلے دل کے جوتوں سے لگے گئے خاک کے ذرے لگے گئے خاک کے ذرے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے جو گلے دل کے جوتوں سے جو بگلے دل کے جوتوں سے جو بگلے دل کے جوتوں سے جو گلے دل جو گلے دل جو گلے دل جو گلے دل کے جوتوں سے جو بگلے دل کے جوتوں سے جو بگلے دل کے جوتوں سے جو بگلے دل کے جوتوں سے لگے گئے خاک کے ذرے لگے گئے خاک کے ذرے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں سب کے ماشاء اللہ یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں خدا کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ ہے یہ دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے مگر کچھ ہے یہ دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں خدا کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ ہے یہ دل ہی آشنا ہے ایسے راتوں کے مگر کچھ ہے یہ دل ہی آشنا ہے ایسے راتوں کے
اس اہل اللہ وجہ سے بتایا کہ اہل اللہ اگرچہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا ان کا جسم ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ ہر وقت باخدا ہوتے ہیں ہر وقت ان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ معیت خاصہ اور وہ جس کا ترجمہ حضرت عسقلانی نے حضرت سنا کیا ہے کہ کانہ یل اللہ تعالی اللہ تعالی شانہ یعنی این یشاہد ربہ این یشاہد ربہ کانہ یل اللہ تعالی شانہ یعنی اللہ تعالی کو ایسا گویا مشاہدے میں ہوتا ہے ایسا دیکھتا ہے کہ ایسا مشاہدہ اس کو ہوتا ہے ایسا ساتھ ہوتا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے. ایسی معیت ایسا تعلق نصیب ان کو ہوتا ہے کہ جس کو ہم آپ سمجھ بھی نہیں سکتے اگرچہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہما وقت ان کا روح کا رابطہ ہوتا ہے ہما وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہوتے ہیں تو لیکن اس چیز کو ہر ایک سمجھ نہیں سکتا کہ وہ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بشر ایشان بشر ہم بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہیں ماں و ایشان بستہ و بستہ خواب مخواب مخت انبیاء کے بارے میں کہا ہم اشقیارا دیدے بینا نبود نیک وبد دیدہ شان یکساں نبود ہم اشقیا یعنی بدبختوں کی نگاہوں میں دیدہ بینا نہیں تھی ان کے پاس نگاہ بصیرت نہیں تھی اس لیے انہیں نیک اور بد ایک سے نظر آئے کہ یہ بھی بشر ہیں گفت ایشا ہم بشر انشا بشر ماں و ایشا بستائے خواب و مخر یہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی ایک ناک ہے ہماری بھی ایک ناک ہے اور جیسے یہ کھاتے پیتے اور سوتے ہیں ایسے ہی ہم بھی کھاتے پیتے ہیں ان میں کیا نعوذ باللہ کیا خاص بات ہے یہ نہیں خبر تھی کہ ان کے جو موتی ان کے اندر اللہ نے وحی کا عطا فرمایا ہے اور پیغمبری کا عطا فرمایا ہے وہ یہ اندھے دیکھ نہیں سکے تو اسی طرح اہل اللہ کو پہچاننے والے جو دوسرے مصرع میں حضرت فرمایا کہ ہم وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اس کو پہچاننے والے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس راز سے باخبر ہیں کہ یہ ہم وقت باخدا ہے ہم وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اس کے سمجھنے والے بہت کم لوگ ایسے رازوں کے سمجھنے والے بہت کم ہیں بہت کم ہیں جو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو پہچان دیتے ہیں لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم حضرت والے کا شعر ہے لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم ہونٹ تو ہنس رہے ہیں لیکن جگر میں وہی درد و غم ہے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی غافل نہیں ہے تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم اور تیرے عاشق کو لوگوں نے وہ کم سمجھا سمجھ نہیں سکے یہ سمجھے کہ جیسے ہم ہیں ایسے یہی ہیں جیسے ہم ہنستے ہیں ایسے یہ بھی ہنس رہے ہیں جیسے ہم مزاح کرتے ہیں ایسے یہ بھی مزاح کر رہے ہیں تو لیکن وہ تھا کہ جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بھی حضرت والے کا شعر ہے جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بے گانے اب بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بے گانے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے گانے ہیں دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں دنیا ان کے لیے غیر ہے جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بے گانے اور بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے جنہوں نے محبت کی تیز والی شراب پی رکھی ہے اس کو کوئی کیا جان سکتا ہے اس کو کوئی کیا سمجھ سکتا بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مکتا ہے
وہ کر گس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کر گس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے وہ کر گس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کر گس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے وہ کر گس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کر گس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے وہ کیا جانے وہ کیا جانے ارے وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے
کرگس کہتے ہیں گدھ کو گدھ جو کہ مردہ لاشوں کو کھاتا ہے جہاں کہیں کوئی مری ہوئی بھینس گدھا یا کوئی انسان بھی اگر کہیں مرا پڑا ہوا ہے تو وہ اس پہ پر پھیلا کے اس کے لیے وہ پلاؤ قورمے سے بھی زیادہ لذیذ ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو کسی مردہ پہ فدا ہو رہا ہے, مردہ لاشوں پر فدا ہو رہا ہے گدھ, اس کو کیا پتا کہ شاہ بازوں کے کیا رتبے ہیں جو شیروں کا شکار کرتے ہیں, جو شیر کا شکار کرتے ہیں اور وہ کسی مردے کو دیکھتے بھی نہیں اور کسی اور جانور کو بھی دیکھتے بھی نہیں, وہ خالص شیر پہ جا کے حملہ آور ہوتے ہیں. ان کا منتہا شیر ہے, ان کا منتہا جو ہے وہ مردہ لاش ہے. تو اسے وہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ شہباز کی کیا قیمت, کیا رتبہ ہے, کیا مرتبہ ہے. اسی طرح جو مردہ لاشوں پر گر رہا ہے, محسنوں پر مر رہا ہے, جو کہ مردہ ہونے والے ہیں, انجام کے اعتبار سے مردہ ہونے والے ہیں, تو جو ان پہ مر رہا ہے اسے کیا معلوم کہ ان اللہ والوں کو جو ان مردوں سے صرف نظر کر کے اللہ تعالی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی منزل مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فانی جو گدھ کی طرح فانی لاشوں پر گرنے والے اس کو کیا, ان کے مرتبے کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ تو اس کے مرتبے کو وہی پہچان سکتا ہے جو ان جیسا ہونا چاہتا ہے. اگر وہ گدھ کی کیا مردہ خور بھی ہے تو ان کے پاس آ جائے تو اس کو شہباز بنا دے. حضرت والے کا شعر ہے فارسی کا, جس کو ایک بہت بڑے عالم نے مفتی رشید احمد صاحب نے مولانا لکھا کہ مولانا رومی کیا فرماتے ہیں, کیا خوب فرماتے ہیں. حضرت کو سنایا کہ میں نے مولانا رومی کا یہ شعر کہ می نگیرت باز شاہ جو شیر نظ کرگساں بر مردگاں بخشادہ پر, کہ باز شاہی جو ہوتا ہے وہ شیر نر کے علاوہ کسی پر حملہ نہیں کرتا, کسی کو نہیں چاہتا, اور کرگساں اور یہ جو بدھ صفت ہیں یہ مردوں کے اوپر پر پھیلائے ہوئے ان کو پلاؤ قورمہ سمجھ رہے ہیں. تو حضرت سے ان کا کہ مولانا رومی نے فرمایا, حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت یہ تو میرا ہی شعر ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کلام میں اور اس میں کوئی فرق نہیں, میں تو مولانا رومی کا کلام سنا. پڑھیے.
حضرت والا سیدی وسندی محبی محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر نامہ, جس کے ارشادات کے مجموعے کا نام ہے آفتاب نسبت مع اللہ, اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک. تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختر سے براہ راست نقل کیا, اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلے میں ان سے اتنا زیادہ تعلق مع اللہ کسی اور کا نہیں ہے. اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مدرسہ کے طالب علموں اور اے مدرسہ کے فارغین علماء درس نظامی سے فارغ ہو کر کسی اللہ والے کی صحبت میں 6 مہینے گزار لو, پھر تمہارا جتنا علم ہے اس میں رس آ جائے گا, ورنہ گولا تو رہے گا رس نہیں رہے گا. جب درد دل حاصل ہو جائے گا پھر تمہارا ممبر ممبر ہوگا، تمہارا سجدہ سجدہ ہوگا، تمہاری تلاوت تلاوت ہوگی، ورنہ روحانیت نہیں رہے گی۔ شریعت و طریقت کی تفہیم ایک مثال سے۔ شریعت اسٹرکچر ہے اور اللہ تعالی کی محبت و خشیت۔
تفہیم معنی سمجھانا، یعنی شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، یہ اس کو اس کا مفہوم بتا رہے ہیں۔
شریعت اسٹرکچر ہے اور اللہ تعالی کی محبت و خشیت اس کی فنشنگ ہے۔ شریعت کا علم صورت کباب ہے، بغیر تلے ہوئے کچے کباب کی مانند، اور طریقت کیا ہے کہ اس کچے کباب کو اللہ کے عشق میں جلا بھنا کر گرما گرم کر دو، تیز آگ لگاؤ اور کڑھائی میں سرسوں کا تیل ڈالو اور کچے کباب کو تل دو، تو اتنی دور تک خوشبو جائے گی کہ ہندو بھی گزرے گا تو وہ بھی کہے گا کہ بوئے کباب مارا مسلمان کر دو، اس کباب کی خوشبو نے تو مجھے مسلمان کر دیا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہندو لڑکا مسلمان ہو گیا جو توتلا تھا، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ ہندو چونکہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، گائے کو وہ ماں کہتے ہیں، لہذا وہ لحم مادر نہیں کھا سکتے، اور گائے کا کباب زیادہ اچھا ہوتا ہے بکرے کے کباب سے۔ تو کہیں سے دعوت آئی اور کسی نے طلبا کے لیے گرما گرم کباب بھیجے، تو اس نو مسلم ہندو لڑکے نے زندگی میں پہلی دفعہ گائے کا گرما گرم خوشبودار تلا ہوا کباب کھایا، تو وہ ظالم کہنے لگا کہ آہ کیا مزہ ہے مسلمانوں کے پاس، الحمدللہ کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اب کئی دن گزر گئے اور کہیں سے دعوت نہیں آئی، تو اسے کباب کی یاد ستانے لگی، پھر کب دعوت آئے گی؟ تو وہ اپنے طالب علم ساتھیوں سے توتلی زبان میں کہتا تھا کہ ٹٹبیا ہی لیے پھرٹ ہو یا کہوں ڈاوٹ واوٹ بھی ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے سنا ہوا یہ جملہ اتنا مزیدار۔ مولانا فضل رحمان اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں، اعظم گڑھ کی جونپور کی زبان میں وہ کہتا تھا کہ کتاب ہی لیے پھرتے ہو یا کہیں دعوت واوت بھی ہے، کباب کب ملے گا؟ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ علم کباب ہے مگر کچے کباب کی ٹکیا ہے، بجمیع اجزائہ وہ کباب ہے، سارا قیمہ پسا ہوا ہے، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، لونگ، جتنے اجزاء شامی کباب میں ہوتے ہیں سب ہیں، مگر تلا نہیں گیا، اب اس کباب کو جو کھائے گا تھوکے گا۔ آج لوگوں کو یہی شکایت ہے کہ میاں مولویوں کی کون سنے، ان کے پاس کوئی مزہ نہیں ہے، یہ کچے کباب ہیں، لیکن اگر اسی کچے کباب کو کڑھائی میں ڈال کر اور سرسوں کا تیل ڈال کر نیچے آگ جلاؤ اور کباب تل کے گرما گرم سرخ ہو جائے، پھر دیکھو وہ کیسے مست کرتا ہے۔ اب کون ظالم ہے جو وہاں سے گزر جائے اور کھائے نہیں، کھائے گا نہیں تو کم از کم سونگ تو لے گا اور واہرے کباب واہرے کباب واہرے کباب کرتا رہے گا۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو عالم مجاہدہ نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، حسینوں سے نہیں بچتا، ہر کالی گوری پر نظر ڈالتا ہے اور تقوی سے نہیں رہتا، تو اس عالم کے علم کا کباب کچا رہتا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کے عشق میں تقوی سے رہتا ہے اور اللہ کے خوف میں اپنی بری خواہشات کو جلا دیتا ہے، تو اس کا دل شامی کباب بن جاتا ہے، اس کی گفتگو میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ بتاؤ کیسی سادہ سی بات ہے۔ اب آپ ایک اشکال کریں گے کہ تم آخر میں کباب کہتے ہو، شروع میں کباب نہیں کہتے، تو میں الترقی من الادنا الى الاعلی کرتا ہوں، چونکہ مجھے کباب سے مناسبت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کا دل جلا بھنا ہوگا اس کو کباب پسند ہوگا۔ جو بھی حرام خواہشات کو جلائے گا تو اس کا دل جلا بھنا کباب ہوگا، تو الجنس یمیل الى الجنس، تو اس کو کباب کی طرف فطرتاً میلان ہوگا اور
جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، الجنس یمیل و الجنس، ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے،
تو اس کو کباب کی طرف فطرتاً میلان ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کباب کا وزن شباب سے ملتا ہے. مدینہ شریف میں ایک ڈاکٹر نے مجھ کو کباب کھلایا، میں نے کہا کہ بھائی تمہارے کباب میں بہت مزہ آیا، کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت، کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آج تک میرے کباب کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی. لیکن دل جنا بھنا کباب کیسے بنے گا؟ جیسے جب تک مربی نہ ہو کوئی مربع نہیں بنتا، ایسے ہی دل کو جلا بھنا کباب بنانے کے لیے کسی جلے بنے دل والے کی صحبت ضروری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سلسلہ قادریہ کے بانی تھے اور سارے عالم کے علماء ان کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ مشورہ دیا، اور یہ مشورہ سنانے والا کون ہے؟ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بڑے بڑے علماء ندوہ دعائیں لینے آتے تھے. مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا علی میاں ندوی جیسے اکابر علماء کو میں نے دیکھا کہ ان کے بستر کے ساتھ بستر لگائے ان سے دعا کی درخواست کرنے آئے تھے. اور وہیں میری مثنوی کے درس کے لیے ان دونوں بزرگوں نے فرمائش کی کہ اختر کراچی سے آیا ہے، مثنوی کا شارح ہے، آج ہم لوگ مثنوی کا درس سننا چاہتے ہیں. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، آج تم درس مثنوی سنا دو. تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ان حضرات کی خدمت کی سعادت حاصل کی. خواہشات نفسانیہ سے بچنے کا طریقہ. مولانا رومی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ نفس کی خواہشات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفس نتواں کشت الا ذل پیر، دامنے آ نفس کشرا سخت گیر. نفس مر نہیں سکتا جب تک کسی شیخ کامل اور ولی کامل کا سایہ نہیں پڑے گا، اس کی صحبت نصیب نہیں ہوگی. لہذا اللہ والوں کے دامن کو مضبوط پکڑ لو. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھایا تو فرمایا کہ اللہ والوں کے دامن کو مضبوط پکڑنے کا کیوں حکم دیا؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب شیخ انڈا کھلائے گا، چائے پلائے گا، حلوہ کھلائے گا تو کہے گا کہ ارے ہمارا شیخ بڑا پیارا ہے، اور جس دن کسی غلطی پر ڈانٹ لگائے گا تو کہے گا کہ یار کیا کہیں، بڑے کڑیل شیخ سے پالا پڑا ہے، بڑا جلادی معلوم ہوتا ہے، دیکھو تو کیسے گرمی دکھا رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ جب شیخ کا دامن مضبوط پکڑو گے تو استقامت کے ساتھ رہو گے، کیونکہ وہ کبھی آپریشن بھی کر سکتا ہے. ایک صاحب حکیم الامت کی خدمت میں گئے اور کچھ دن بعد سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا. حضرت سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں تکبر ہے، یہ یہاں آ کر خود مولانا اشرف علی بن گیا. سب کو ڈانٹ رہا ہے کہ یہ لوٹا یہاں کیوں رکھا اور تم نے یہاں ایسا کیوں کر دیا. ایک دن حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں مریض کی حیثیت سے آئے ہو یا ڈاکٹر کی حیثیت سے؟ خود سب کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہو، تمہارے مزاج میں تکبر معلوم ہوتا ہے، لہذا اب تم ذکر ملتوی کر دو. ذکر کے لیے میں ترک کا لفظ استعمال نہیں کہوں گا، ترک کا لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ ادب کے خلاف ہے. تمہارا معدہ جو ہے وہ حلوے کے قابل نہیں ہے، تمہیں قے ہو رہی ہے، صفرا ہے، لہذا کڑوی دوا دی جائے گی، کیونکہ تمہارے نفس میں بہت زیادہ بڑائی آ گئی کہ میں بہت بڑا قطب العالم ہوں. اب تم نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرو اور نالیوں سے بلغم صاف کرو. بس چند دن میں ٹھیک ہو گئے. اور حضرت نے بعضوں کے تکبر کا علاج یہ بھی بتایا کہ پانچوں نمازوں میں جماعت کے بعد کھڑے ہو کر کہو کہ صاحبو مجھے تکبر کا مرض ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ میرا مرض اچھا ہو جائے.
اس پہ ایک واقعہ یاد آیا جو حضرت والا سے سنا تھا کہ جو اعلان کرایا حضرت والا نے، کراتے تھے کہ اعلان کرو کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے. شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بصیرت دیتا ہے کس کو کیا علاج بتایا جائے، ہر ایک کے ساتھ وہ ایک ہی اس سے ایک ہی علاج نہیں ہوتا، اس کا ہر ایک کے ساتھ مختلف علاج ہوتا ہے. تو جس کو دیکھا کہ اس کا ایسے صحیح نہیں ہوگا تو پھر کھڑا کر کے عوام کے سامنے مجلس ہو رہی ہے اور اعلان کرتے تھے کہ اعلان کرو کہ میرے اندر یہ مرض ہے. مجھے بھی حضرت پارا نے کئی دفعہ غصہ بہت تھا تو حضرت پارا نے کئی دفعہ مجھے کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ صاحب میرے اندر غصے کا بہت مرض ہے, آپ لوگ میں ظلم کر دیتا ہوں, آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا یہ مرض جاتا رہے. اسی طرح وہ ایک عالم تھے, قوم کے قصائی تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا عالم ہو گئے, حضرت والا سے تعلق بیت کا ہو گیا تو حضرت والا کے ملفوظات لکھے جاتے تھے. جیسے حضرت کے ملفوظات لکھنے کوئی ٹیپ ویپ تو تھا نہیں اس وقت, کوئی ایک آدمی بیٹھ گیا, مختلف لوگوں نے اپنی طور سے لکھ لیے, کوئی خواجہ صاحب نے لکھ لیے, کبھی کسی اور نے لکھ لیے. مولانا براغ صاحب فرماتے تھے کہ کوئی نظم کے حساب سے نہیں ہوا ہے بلکہ لکھتے چلے, ہر بات محفوظ ہو گئی. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ محفوظات لکھے جا رہے ہیں, اب وہ نادانی سی تھی عالم, تو انہوں نے پھر بھی اپنے جو دل پہ ان کے خیال آتا تھا کوئی مضمون آیا تو لکھا فرمایا کہ یعنی اپنی بات کو لکھا فرمایا کہ یہ بات فرمایا, جیسے بزرگوں کے شیخ کے سوئی تھے فرمایا کہ یہ فرمایا, اپنے جو دل میں آتا تھا اس کے فرمایا کہ. حضرت کو پتہ لگ گیا, حضرت فرمایا کہ یہ آپ سو میں نے سنا ہے, یہ آپ لائیے وہ کتاب جو آپ لکھ رہے ہیں, جو آپ نے ملفوظات لکھے ہیں, تو اس میں لا کے دکھائی, اس میں لکھا فرمایا کہ حضرت والا فرمایا تمہارے اندر تکبر کا مرض ہے اور اس کا بھی علاج یہ ہے کہ میری مجلس میں کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ صاحبوں میں قوم کا قصائی ہوں, اس لیے میرے اندر تکبر کا مرض ہے, آپ لوگ دعا کیجئے کہ میں اس سے میرے اندر یہ مرض جاتا رہے. اب مخلص لوگ تھے, غیر مخلص ہوتا تو بھاگ جاتا, وہ مخلص تھے, کھڑے ہو کے روزہ ایک ہفتے تک یہی اعلان کیا صاحبوں میں قوم کا قصائی ہوں اور میرے اندر تکبر کا مرض ہے اور آپ لوگ دعا کیجئے. اور میں نے ایسی بیوقوفی کی کہ اپنا یہ فرمایا کہ لکھ کے اپنے خیالات کو فرمایا کر کے لکھا. سب بات یہ سات دن تک اعلان ہوا, ساتویں دن مجلس کے بعد نماز ہوتی تھی ظہر کی, حضرت تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ مولانا انہیں سے جن سے اعلان ہو رہا تھا, مولانا نماز پڑھائیے. مولانا نماز پڑھانے آگے بڑھ گئے تو اپنا ہمامہ اتار کے مولانا کے سر پہ رکھ دیا اور خلافت دی تھی. پھر یہی ایسے مٹے کہ جب تھانہ بھون میں سیاسی لوگوں نے, کیونکہ حضرت تو ان سیاسی تحریکات کے خلاف تھے کہ اس میں شریعت کی پابندی نہیں ہو سکتی, تصویریں بھی کھینچی جاتی ہیں, ہندوؤں کے ساتھ توازن سے ملا جاتا ہے اور خلط ملط ہوتا ہے بہت سی شریعت, جہاں وہ گانا گایا جاتا تھا بندے ماترم, اس کے معنی کہ ہم اس زمین کی پوجا کرتے ہیں, وہاں مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شرک جہاں بیان ہو رہا ہے, تو حضرت والا نے اس کے ان تحریکات کے خلاف تھے. یہ دنیاوی اعتبار سے کیسی بھی ہو لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو ایمان کا خطرہ ہے, حضرت کو اس سیاسی تحریکات, تو وہاں مخالفین نے حضرت کے خلاف بھنگیوں سے کہہ دیا کہ تھانہ بھون میں جا کے وہاں جاتے ہو وہاں ان کی صفائی نہ کرو. اس زمانے میں فرش سسٹم تو تھا نہیں, وہ قدمچے ہوتے تھے اسی میں کرتے تھے, بھنگی آتا تھا وہ اٹھا کے صاف کر کے اور چلا جاتا تھا. تو بھنگیوں نے ہڑتال کر دی, آنا بند کر دیا, تو حضرت کو معلوم ہوا تو حضرت کو بہت تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا, کس کیسے پریشانی ہوگی, تو یہ لوگ یہاں خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو صبح کو ازبان جا کے دیکھا کہ دیکھوں کیا حال ہے, دیکھا تو وہ صاف پڑا ہوا ہے, بالکل صاف, کوئی اس میں نہیں. دھلا دھلایا سر. تو اس کے بعد حضرت سوچا کہ شاید یہ لوگ کل استعمال نہ کیا ہوگا لوگوں نے, اس کی وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. پھر اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا, پھر حضرت والا نے تشریف لے گئے, دیکھا پھر صاف ستھرا پڑا ہوا ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ تو کوئی کر رہا ہے. تو پھر حضرت نے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ تم دیکھو کون ہے جو یہ صفائی کرتا ہے. تو یہی صاحب جو قوم کے قصائی تھا, یہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے لنگی باندھی اور ٹوپی اتاری اور وہ صاف کر کے ٹوکری کے اندر اور اپنے اس میں بغل میں دبا کے اس کو جا کے پھینکا ہے. ایسے فانی فنا فی شیخ ہوئے, فنا فی اللہ, اتنے بڑے صاحب نسبت ہوئے. حضرت کا کتنا قلب مبارک خوش ہو گیا کہ ایسے ایسے ہمارے تعلق رکھنے والے ایسے اللہ والے ہو گئے. تو جب جو پہلے تکبر سے بھرے ہوئے تھے وہ پھر ایسے مٹے کہ لوگوں کا پہانا بھی بغیر ان کی اطلاع کے اٹھا لے, کہ رات کو 3 بجے اٹھتے تھے اور یہ سب صفائی کر دیتے تھے. سو ایسے اللہ والے, جب یہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اصلاح ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو ہماری سب کی اصلاح فرما دے, اصلاح کامل فرما دے, ہم سے راضی ہو جائے. حضرت یہ دعا فرماتے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس راضی ہو گئے تو سب کام ہو گیا.
ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے, اور وہ تھے خان صاحب. ان کو میں نے کراچی میں دیکھا تھا. حضرت نے لکھا کہ یہ بات ہر خط میں لکھو. خود انہوں نے بتایا کہ اس علاج سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا پیر کچھ وظیفہ نہیں بتائے, خالی یہ کہہ دے.
یہاں ہم نے بھی ان کی زیارت کی ہے, حضرت کے مدیر تھے. تو انہوں نے حضرت کو سنایا کہ میرے اندر حضرت کا خط آیا, حضرت تشریف فرمایا کہ تمہارے اندر تکبر کا مرض ہے. تو خان صاحب تھے, وہ بہت ہی غیرت مند ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بس اب دیکھو, تکبر کے تو بہت سے علاج ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے حقیر سمجھو, کبتر سمجھو, یہ سوچو کہ پتہ نہیں اس کا کوئی عمل مقبول ہو, میرا کوئی عمل نامقبول ہو, ممکن ہے یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو, میرا وہ درجہ نہ ہو, اور میری پکڑ ہو جائے اور اس کا کوئی عمل مقبول ہو گیا ہو. یہ بہت سے علاجات معالجات ہیں, لیکن ان کے لیے حضرت والا نے تجویز کیا کہ ہر خط میں یہ لکھو, 40 خط میں, کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے. تو پھر حضرت نے خود ہی سنایا مجلس میں, حضرت تھانوی نے, میں نے خان صاحب کو یہ خط لکھا ہے اس لیے کہ یہ خان ہے, غیرت کا مادہ ہے, اس سے ان کی جان نکل جائے گی, اسی لیے لکھتے ہیں. تو وہی ہوا, انہوں نے خود سنایا, اور حضرت کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب یہ خط میں لکھتا تھا کہ حضرت میرے اندر تکبر کا مرض ہے, تو پسینہ آ جاتا تھا چہرے پہ, اسی سے سب مرض جاتا تھا. اور علاج مختلف ہیں. ایک نواب صاحب بیت ہونے آئے, حضرت والا سے اجازت لے کے کہ میں بیت ہونا چاہتا ہوں, یا ویسی ملاقات کے لیے آئے تھے, اصلاحی تعلق کرنا چاہتے تھے کیا. تو دیکھا کہ نواب صاحب آگے آگے چلے آ رہے ہیں اور پیچھے نوکر آ رہا ہے ان کا, مٹھائی کا ٹوکرا لیے ہوئے. تو حضرت کی مجلس ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہاں رکھ دو, وہاں رکھوا دی جہاں حضرت نے فرمایا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تم جاؤ سب کام ختم ہو گیا, وہ نوکر ان کا چلا گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کا نوکر کے پیچھے پیچھے آنا خود نہ لانا, یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے, اپنے آپ کو اس کا شیخ کی مجلس میں جا رہے ہیں اور یہ اس میں اپنی وہ سمجھتے ہیں توہین کہ میں لے کے جاؤں اس لیے دوسرے کے ہاتھ لائے. تو حضرت والا نے بیٹھ گیا, اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت والا نے فرمایا کہ اچھا بھائی اب نواب صاحب سے, نواب صاحب اس وقت تو وقت ہے نہیں, ہمیں ایک جگہ جانا ہے, کہیں جانا نہیں تھا, وہ آپ وہیں آ جائیے ہمارے ساتھ چلیے, وہیں وہاں بیعت کریں گے آپ, یہ ٹوکری اٹھا لیجیے. اب وہ ٹوکری فرمایا کہ میں نے ان کو لے کے بازار سے گزرا تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ یہ ان کے پسینے پسینے ہو رہے ہیں. وہ پھر وہاں سے تشریف لے گئے, وہاں کچھ دیر بیٹھ کے پھر فرمایا اچھا بھائی یہاں نہیں, ایک اور جگہ جانا ہے, وہاں بیعت کروں گا آپ کو. پھر وہاں سے اٹھے وہ ٹوکری لے کے پھر بازار. حضرت فرمایا کہ ایسے راستے بھی تھے کہ جو میں گلی گلی چلا جاتا میں بازار سے گزرتا تاکہ سب نواب صاحب کا دماغ کا خرناس نکل جائے. اس کے بعد پھر تیسری جگہ گئے, پھر وہاں بھی بیعت نہیں فرمایا. پھر فرمایا اچھا چلو خانقاہ میں بیعت کریں گے. پھر وہاں سے پھر لے کے بازار سے ہوتے ہوئے گزر کے جائے, بس سارا جو نکل گیا تکبر کا خرناس. تو ہر ایک کا علاج مختلف ہے, یہ شیخ کامل کی بصیرت ہے. ایک ہی مرض تھا, دونوں کا علاج الگ الگ. ایک سے صرف یہ کہا یہ لکھ دیا کرو کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے, میں مجھے پسینہ آ جاتا تھا اور اسی لکھنے سے ہی وہ سارا تکبر ختم ہو گیا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو. اللہ سختیاں شیخ کی ہیں, حضرت کا الگ شعر ہے, سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, مت سمجھ ان کو ہرگز ستم, یہ ظلم نہیں ہے جو سختی کرتا ہے وہ تمہاری اصلاح کے لیے کرتا ہے, اس کا احسان ہے, اس کی محبت ہے کہ تاکہ اصلاح ہو جائے اور کانٹا نکل جائے جو ہے اور فنائیت پیدا ہو جائے.
میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا پیر کچھ وظیفہ نہیں بتلائے, خالی یہ کہہ دے کہ تم خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ اور میرے مہمانوں کو چائے بنا کر پلاؤ, تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا. اور فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ شیخ کی دعا سے طے ہوتا ہے. اللہ کا راستہ شیخ کی دعا سے طے ہوتا ہے.
اللہ کا راستہ شیخ کی دعا سے طے ہوتا ہے. بس حضرت فرمایا دعا کی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. ایک تو حضرت دعا فرما دیجیے عام آدمی آ کے دیتے دعا کرتے ہیں, اور ایک دعا لی جاتی ہے کہ اس کو شیخ کو ایسا خوش کرو کہ خود اس کے دل سے دعا دے. بھول جاتا ہوں بات کچھ کہنے والا تھا, مجھے اللہ کہلوا دیتا ہے. اور کیا پڑھا تھا آپ نے؟
اللہ کا راستہ شیخ کی دعا سے طے ہوتا ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا پیر کچھ وظیفہ نہیں بتائے, خالی یہ کہہ دے کہ تم خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ اور میرے مہمانوں کو چائے بنا کر پلاؤ, تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا.
تو ایک تو یہ بات ہے, کوئی یاد دلائیے گا کہ جو شیخ الحدیث تھے وہ کرایہ کرتے تھے نا, گدھے بنواتے تھے اپنے گھوڑے. تو ایک تو یہ کہ ایک تو واقعہ یہ تھا کہ ان سے حضرت والا نے اعلان کرایا کہ میں قوم کا قصائی ہوں, پھر ایک صاحب ایک بہت بڑے عالم بہت دیوبند کے بہت بڑے عالم وہ حضرت سے ان کو اجازت بھی تھی خلافت تو حضرت کو انہوں نے لکھا کہ حضرت میں یہ جو تحریکات جس کی آپ مخالفت فرماتے ہیں یہ مجھے تو اس میں بہت ہی حق نظر آتا ہے اور میرے تو اس کے اندر کوئی دینی اعتبار سے کوئی وہ نظر نہیں آتا میں تو اس میں شرک شریک ہونا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا آپ کی مرضی ہے شریک ہو جائیے لیکن جو آپ کو میں نے اجازت دی تھی وہ منسوخ کر دیتا وہ منسوخ ہے اور آپ جس چیز کو اس پہ ہم مجبور نہیں کر سکتے آپ کو کہ آپ کون سی مسلک اختیار کرتی ہیں آپ خود عالم ہیں خود اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں تو دیکھیے عالم تھے اور اللہ والے بھی تھے تو وہاں مگر نفس نہیں مٹا تھا ایسا جیسا ان بزرگ کا تو اللہ شیخ کوئی بات لکھتے ہی نہیں اس کے بعد وہاں جب گیا تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں تو ساری باتیں خلاف شریعت ہو رہی ہیں مسلمان ہاتھ جوڑ کے نمستے کہہ رہے ہیں بندے ماترم پڑھا جا رہا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے زمین ہم تیری پوجا کرتے ہیں اور ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے ہیں بس پھر یہ وہاں سے واپس آئے اور پھر آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت میں مجھے سب غلطی ہوئی مجھ سے اور وہ میں وہاں سے وہاں تو سب بات خلاف شریعت ہیں ٹھیک ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ ایک ملفوظ میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا پڑا لوگوں ہی کو واپس آنا پڑا کیونکہ مجھے اپنی راج اللہ نے دی اس وقت پھر ان کے لیے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ان کو خلافت دے دیجئے حضرت نے کہا میں ان کو خلافت دے سکتا ہوں مگر ایک شرط ہے یہ کہیں موزینی کریں کسی مسجد میں اور وہاں سے اس زمانے میں موزین جو تھے وہ گھر گھر جا کے اس زمانے میں حقیقت تو سمجھتے نہیں تھے لوگ جیسے آج کل سمجھتے ہیں لیکن گھر گھر جا کے وہ کھانا وانا کئی کئی گھروں سے وصول کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹوکرا لیں اور پھر گھر گھر کے جائیں کہ موزین آیا ہے اس کو کھانا دے دیں تو حضرت نے فرمایا کہ مگر وہ یہ کر نہیں سکتے اس لیے ان سے کہنا بیکار ہے یہ حضرت شیخ سمجھتا ہے کہ کتنی فنائیت کس کے اندر ہے کہنا کہ یہ اگر یہ ایسا وہ کریں تو ان کی خلافت باہر کر دوں گا مگر وہ ایسا کر نہیں سکتے اسی طرح ایک حضرت نے فرمایا کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک شیخ سے ان کے پاس شیخ محدث تھے وہ ان سے مرید تھے وہ غیر عالم تھے جو ان کے پیر صاحب تھے تو یہ جب کوئی مہمان اس میں آتے اس زمانے میں گدھے گھوڑے یہی ہوتے تھے اس پہ آتے تھے تو وہ گدھوں کو ان کے حوالے سے محدث صاحب کے حوالے کرتے تھے کہ جاؤ ان کو باندھو چارہ وارا پانی ڈالو ان کو تو ان کے دل میں ایک خیال آیا ایک دن کہ میں محدث ہوں حدیث پڑھاتا ہوں اور مجھ سے یہ گدھے گھوڑے بنوانے کا کام میرے شیخ لے رہے ہیں یہ عجیب بات ہے شیخ کو منکشف ہو گیا کہ اس کے دل میں ایک خیال آیا ہے تو فرمایا کہ بلا کے ان سے فرمایا کہ آج تم جو میرے گھڑے میرے مہمانوں کے گدھے کو گھوڑے باندھ رہے ہو انہیں چارہ ڈال رہے ہو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارے مہمانوں کے گدھے گھوڑوں کو چارہ پانی ڈالیں گے اس میں پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ پھر وہ خود شیخ ہوئے اور پھر ان کے یہاں جو مہمان آتے تھے تو لوگ بڑے بڑے محدثین جا کے ان کی خدمت تو یہ اللہ تعالی جو بزرگان دین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل نہیں کرتے ہیں. مظاہر مظاہر تو ذلت کے کام ہوتے ہیں، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، بھی فقیری بادشاہت ہو گئی. عشق کی مظاہر تو ذلت معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ بھی فقیری بادشاہت ہو گئی، لیکن بادشاہوں سے زیادہ اس کے دل میں سکون و اطمینان ہو چاہیے. بس ٹھیک ہے، اور کچھ ہو گیا؟ بس وقت ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ الحمد للہ، اللہ قبول فرمائے. اچھا کافی دیر ہو گئی، 10:30 بھی ہو چکی، 10:35 ہو رہے ہیں، اب فراق کا وقت آ گیا. اس لیے مجلس ختم ہوتی ہے. اب آپ سب لوگوں سے بھی دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرمائے، میری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے حضرت والا کی جان پاک کو عالم برزخ میں مسرور فرما دے، اور قبول فرما لے اللہ تعالیٰ اس عمل کو، ذخیرہ آخرت بنا دے. قبول ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ یہ چوڑی والے منیار کہلاتے ہیں، جو چوڑیاں بیچتے ہیں، وہ ڈنڈے میں ان کے چوڑیاں تھیلے میں چوڑیاں رکھی ہوتی ہیں. تو ایک دیہاتی تھا پیچھے آ رہا تھا، وہ بےچارہ لیے جا رہا تھا کندھے پہ ڈال کے، تو ایک دیہاتی پیچھے سے آیا، ان کی عادت ہوتی ڈنڈا مار کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس نے ایک ڈنڈا لا کے پوچھا کہ ابھی یہ کیا چیز ہے، تو اس نے کہا ایک ڈنڈا اور لگا دے تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر یہ ہمارے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، ان میں ڈنڈا نہ لگائیں تو سب کچھ ہے، ورنہ وہ اس کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، سب بیکار. تو اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.